बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے دوران این سی او سی کو بحال کرنے کا وزیراعظم شہباز شریف کا فیصلہ۔ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی میں ممکنہ فلور ٹیسٹ کے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر اس وقت سماعت۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی کا دورہ ترکمنستان، بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت۔ اور غاصب سین حکومت کے خفیہ اداروں پر سائبر حملے، 1,00,000 سے زائد فائلیں ہیک کر لی گئیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے باعث نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی کو مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کورونا وائرس کی وبا کو قابو کرنے کے لیے بنائے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزارت صحت اور این سی او سی کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر وزیراعظم شہباز شریف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے این سی او سی کو مکمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے تمام صوبوں اور ضلعی انتظامیہ کو کورونا وائرس کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس کے شرکا سے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بدھ کو لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران حکومت اور مخالف دونوں فریقوں کے وکیلوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی، جس کے بعد درخواستوں کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی نے اپنے دلائل دیے، اور پھر عدالت نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قاف کا موقف ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ غیر قانونی ہے، اس لیے ان کو اس عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز کے سماعت کے دوران عدالت نے 16 اپریل کے حالات کے تناظر میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نئے انتخابات کرانے کا عندیہ دیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ دوبارہ اجلاس بلانے کی صورت میں بھی پولنگ وہی پریزائڈنگ افسر کرائے گا جس نے 16 اپریل کو کرائی تھی۔ پاکستان نے افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کرنے کا عمل آسان بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کیے جانے کا عمل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے اس ٹویٹ کے مطابق پاکستانی سفارت مراکز کی جانب سے ویزا کی درخواست پر ان کی قومیت کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور افغان ڈرائیوروں کو بھی 48 گھنٹے کے اندر 1 سال کی میعاد کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس اقدام کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے قوموں میں قربت پیدا کرنا ہے تاکہ افغان عوام کی مدد کے علاوہ علاقائی سرمایہ کاری کا حصول آسان ہو سکے۔ افغان ڈرائیوروں کو ویزے میں سہولت کا یہ اعلان افغانستان سے کوئلے کی درآمدات میں تیزی لانے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے پتھر کے کوئلے کی درآمدات میں اضافہ کیے جانے کا مقصد سستی بجلی پیدا کر کے عوام کے لیے بجلی کی سہولت میں اضافہ کرنا ہے اور یہ کہ کوئلے کی قیمت ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے پتھر کے کوئلے کی برآمداتی قیمت 2 گنا سے بھی زائد کر دی ہے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ پتھر کے کوئلے کی برآمداتی قیمت 90 ڈالر فی ٹن سے بڑھا کر 200 ڈالر فی ٹن کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی میں ممکنہ فلور ٹیسٹ کے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر اس وقت سماعت کر رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے شیو سینا کی طرف سے پیش ہونے والے ابھیشیک منو سنگھوی کی درخواست قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شام 5 بجے اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ شیو سینا کے وکیل نے بینچ کے سامنے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے حامی گروپ کی طرف سے دائر درخواست کے حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے فوری سماعت کی درخواست کی تھی۔ شیو سینا کے وکیل کا کہنا تھا کہ جمعرات کو 11 بجے فلور ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے شیو سینا کی درخواست پر فوری سماعت ہونی چاہیے۔ اس درمیان شیو سینا کے باقی گروپ کے ارکان اسمبلی جو گوہاٹی میں ہیں اب گوا پہنچ رہے ہیں اور فلور ٹیسٹ کی صورت میں جمعرات کو ممبئی پہنچ جائیں گے۔ ایک ناتھ شندے کی قیادت میں شیو سینا کے باقی ارکان ریاست مہاراشٹر میں بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ایک بار پھر باغی ارکان سے جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بار آ کر مجھ سے بات تو کر لیں، مسائل کو حل کر لیا جائے گا، لیکن باغی ارکان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حکومت ہندوستان گندم کی برآمدات محدود کرنے کا اعلان کرنے کے بعد سے اب تک دنیا کے مختلف ملکوں کو 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خوراک سوڈانشو پانڈے نے بدھ کو کہا کہ حکومت ہند انسان دوستانہ بنیاد پر پڑوسیوں اور دیگر ممالک کو جنہیں غذائی قلت کا سامنا ہے گندم سمیت غذائی غلات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوڈانشو پانڈے نے کہا کہ حکومت 13 مئی سے بنیادی اشیاء کی آزادانہ برآمدات کو کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری کرنے کے بعد سے مختلف ممالک کے لیے اب تک 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ حکومت ہندوستان نے رواں مہینے میں افراط زر اور اپنی غذائی سیکورٹی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے گندم کی برآمدات ممنوع قرار دے دی تھی، تاہم بعد میں اعلان کیا کہ ضرورت مند ممالک کے لیے برآمدات جاری رہے گی۔ ہندوستان کی گندم کی برآمدات عالمی تجارت کا تقریباً 1% ہے۔ ہندوستان نے افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مقبوضہ فلسطین، انڈونیشیا، ملیشیا، نیپال، عمان، فلپائن، قطر، جنوبی کوریا، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ویتنام اور یمن کو گندم برآمد کیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بحر خزر کے ساحلی ملکوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمنستان کے دارالحکومت عشق آباد پہنچ گئے۔ ترکمنستان روانہ ہونے سے قبل انہوں نے کہا کہ بحر خزر اس کے ساحلوں پر واقع ملکوں کی اہم میراث ہے جس سے کروڑوں کی آبادی بھرپور استفادہ کرتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی جو بحر خزر یا کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے 6ٹے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمنستان پہنچ گئے ہیں، جہاں دارالحکومت عشق آباد کے ہوائی اڈے پر اعلی حکام نے ان کا پرتباغ خیر مقدم کیا۔ کیسپین سی کے ساحلی ممالک کا 6ٹا سربراہ اجلاس آج سے ترکمنستان کا دارالحکومت عشق آباد میں شروع ہو رہا ہے، جس میں 5 رکن ممالک ایران، روس، ترکمنستان، قزاقستان اور جمہوریہ آذربائیجان کے سربراہ شریک ہیں۔ ترکمنستان روانہ ہونے سے قبل تہران کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور ترکمنستان کے 30 سال پر محیط اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں ممالک کے مابین تجارتی، ٹرانزٹ، گیس اور اسی طرح اقتصادی شعبوں میں روابط مزید فروغ پائے ہیں۔ اس سے پہلے 14 جون کو ترکمنستان کے صدر سردار بردی محمد اوف نے ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے ایران کا دورہ کر کے کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے 6ویں سربراہ اجلاس کی شرکت کے لیے باضابطہ طور پر ایرانی صدر کو دعوت دی۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے ثقافتی اور تجارتی شعبوں میں 9 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بحر خزر یا کیسپین سی اس کے ساحلوں پر واقع ملکوں کی میراث ان کا اہم سرمایہ ہے، جس سے ساحلی ملکوں کی 27 کروڑ سے آبادی استفادہ کرتی ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے 6ویں سربراہ اجلاس میں تقریر کریں گے اور اس اجلاس میں موجود مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقات اور گفتگو بھی کریں گے۔ عشق آباد اجلاس کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہوں کی شرکت سے تشکیل پا رہا ہے، جس میں کیسپین سی سے متعلق مختلف مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت کا دورہ ترکمنستان ان کی حکومت کے آغاز سے اب تک 6ویں غیر ملکی دورہ ہے۔ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات منگل سے قطر میں شروع ہو گئے ہیں، جس میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور ایٹمی مذاکرات کے کوارڈینیٹر انریکا مورے نے بالواسطہ مذاکرات سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی۔ ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ میلی نے بھی، جو مذاکرات کے غرض سے دوحہ میں ہیں، قطر کے نائب وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں دسمبر 2021 سے گروپ 4+1 یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جو مارچ 2022 میں جوزف بورل کی تجویز پر روک دیا گیا تھا۔ اس وقت سے بعض ممالک من جملہ قطر نے ثالثی کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے پیغامات پہنچائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ درحقیقت جو چیز مذاکرات کو حتمی نتائج سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ پابندیوں کے مکمل منسوخی اور خاتمہ اور ممکنہ سمجھوتے سے ایران کے مفادات کے حصول کی ضمانت ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ دوحہ مذاکرات کے موقع پر وائٹ ہاؤس اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا اور مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار ایران کے فیصلے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو بائیڈن حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی میں اپنے ملک کے کردار کی جانب کو اشارہ کیے بغیر ایک بار پھر مذاکرات کی بال ایران کے پالے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور امریکی دعووں کی تکرار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کا موقف بہت پہلے سے واضح رہا ہے، یعنی ہم ایٹمی ہتھیاروں تک ایران کی رسائی روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صہیونی فوجوں نے فلسطینی نوجوان کو غرب اردن میں ہونے والی جھڑپوں میں شہید کر دیا۔ مدار نیوز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے جنین کے 23 سالہ باشندے محمد طاہر مری کو آج غرب اردن میں شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کہنا ہے کہ آج جنین کے چند محلوں میں ہونے والی جھڑپوں میں، جن میں بعض مسلح جھڑپیں تھیں، ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ صہیونی حکومت کے اسپیشل سیکورٹی دستے فلسطینی نمبر پلیٹ کی حامل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے جنین کیمپ میں داخل ہوئے اور کئی گھروں کو محاصرے میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ہونے والے جھڑپوں کے بعد کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے اعتراف کیا کہ ایک سائبر حملے میں، جس کا سلوگن تھا تم ہمارے کنٹرول میں ہو، صہیونی حکومت کے جاسوسی اور خفیہ اداروں کی 1,20,000 فائلیں ہیک کر لی گئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی این 12 نے اعلان کیا کہ شارپ بوائز نامی ہیکر گروپ نے صہیونی مراکز اور ان کی سائٹوں پر پیدل پہ حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سائبر حملے میں ہیکر نے صہیونی حکومت کی جاسوسی سرگرمیوں سے متعلق 1,20,000 فائلیں ہیک کی ہیں، جو صہیونی حکومت کی ہوٹلنگ اور سیاحت کی اصلی سائٹوں سے متعلق ہیں۔ ان فائلوں میں جاسوسوں کے نام، ان کی بایوگرافی، ان کے سفر کا وقت، سفر کے اخراجات، ان کے پاس موجود کریڈٹ کارڈ کی اطلاعات موجود تھیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور ادھر چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے جاری سیاسی بحران کے درمیان اس ریاست کے گورنر بھگت سنگھ نے کل 30 جون کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ادھو ٹھاکرے کی مخلوط حکومت سے اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
مہاراشٹر کے جاری سیاسی بحران کے درمیان اس ریاست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے کل 30 جون کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی مخلوط حکومت سے اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔ شیو سینا میں بغاوت کے بعد خود باغیوں اور بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ادھو ٹھاکرے کی حکومت اقلیت میں آ گئی ہے۔ شیو سینا نے مہاراشٹر کے گورنر کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جو آج شام 5 بجے اس عرضی کی سماعت کرے گی۔ 30 جون کو مہاراشٹر اسمبلی میں اقتدار کی آزمائش ہوگی یا نہیں، اسے لے کر فی الحال غیر یقینی صورتحال سامنے آ گئی ہے، کیونکہ شیو سینا کے نااہل قرار دیے گئے 16 اراکین اسمبلی کا مسئلہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس پر عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ 11 جولائی کو سنایا جا سکتا ہے۔ آسام کے شہر گوہاٹی کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں قیام پذیر شیو سینا کے باغی اراکین نے، جن کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے اور جو بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیے جانے کے حق میں ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہم کل فلور ٹیسٹ جیت جائیں گے اور نئی حکومت تشکیل دیں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ناز شندے کی قیادت میں شیو سینا کے باغی اراکین اسمبلی آج شام یا کل تک ممبئی لوٹ جائیں گے اور اقتدار کی آزمائش میں حصہ لیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی اور کچھ آزاد اراکین اسمبلی نے اسمبلی میں اقتدار کی آزمائش کا مطالبہ کیا تھا۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر دیویندر فڑنویس کل دہلی پہنچے تھے اور انہوں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے مہاراشٹر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ممبئی پہنچ کر گورنر سے ملاقات کی تھی اور فلور ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دوحہ میں اس وقت جو ایٹمی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت دوحہ کے اندر جو مذاکرات کی صورتحال ہے، اس کو ہم اس تناظر میں اگر دیکھیں تو اس بات زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آئے گی کہ اس وقت 3 بنیادی طور پہ فریق دوحہ میں موجود ہیں، ایک اسلامی جمہوریہ ایران، دوسرا امریکہ اور تیسرا یورپی یونین۔ یعنی یورپی یونین سے مراد، یعنی یوں تو مذاکرات میں یورپی ٹرائیکا موجود ہے، 3 یورپی ملک ہیں، لیکن اس وقت تینوں یورپی ممالک کی نمائندگی جو ہے وہ انریکا مورے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے عنوان سے بھی یہ ہے کہ امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں رابرٹ مالی، وہ بھی موجود ہیں دوحہ میں، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں، منگل سے یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کی ڈسکشن میں بھی کہ بنیادی طور پہ وہ مذاکرات کے جو 21 دسمبر 2021 کو شروع ہوئے تھے اور 22 مارچ 2022 کو خود یورپی یونین کے جو بین الاقوامی امور کے سربراہ ہیں جوزف بوریل، ان کے کہنے پہ معطل ہو گئے تھے یا ان کو پوسٹ پون کیا گیا تھا، اسی کا یہ ایک تسلسل ہے کہ جو اس وقت دوحہ میں ہو رہا ہے۔ البتہ اس دوحہ تک پہنچنے میں کافی مراحل طے کرنا پڑے، کیونکہ اس میں امریکہ کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اور یورپی ممالک کا غیر تعمیری رویہ، یہ باعث بنا کہ ایران تقریباً اس مذاکرات کے نتائج سے مایوس ہو گیا تھا، یعنی ایسی بند گلی میں چلے گئے تھے یہ مذاکرات کہ جس کے بارے میں عمومی رائے یہ بن رہی تھی کہ اب یہ مذاکرات دوبارہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہرحال روس کے وزیر خارجہ تہران آئے اور اس کے بعد پھر یورپی یونین کے بین الاقوامی جو امور کے ہیں جوزف بوریل وہ بھی آئے. تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ اگلے مذاکرات دوحہ میں ہوں. اور دوحہ میں بھی جو بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس وقت اس میں نہ چائنا شامل ہے نہ اس وقت اس میں روس شامل ہے, تو دو بڑی طاقتیں اس وقت اس مذاکرے میں یا ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ جو ماضی کی جو صورتحال رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ چین اور روس نے ہمیشہ جو ہے وہ مذاکرات میں ایران کا ساتھ دیا, اور دوسری طرف جو تھے جرمنی, یورپی ٹرائیکا اور امریکہ, یہ ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات کے ایک فریق بن کے رہے. اور انہوں نے واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں امریکہ نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کوئی اس میں تعمیری رویہ اختیار کرتے, لیکن یورپی ٹرائیکا نے بھی, تین یورپی ملکوں نے, فرانس, جرمنی اور برطانیہ نے, وہ بالکل امریکہ کے ہی جسے کہتے ہیں کہ پیروی کی اور مذاکرات کو آگے نہیں بڑھنے دیا. بہرحال اس وقت دوحہ میں جو مذاکرات چل رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوحہ کے بھی اپنے کچھ انٹرسٹ ہیں. ابھی قطر کے اندر جو ہے وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے, خود قطر نے تقریباً 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور اگر خدا نخواستہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں خطے کے اندر اور یہ ٹورنامنٹ یا یہ ورلڈ کپ نہیں ہو پاتا تو یقیناً قطر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. پھر قطر کے ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور مذاکرات کے عنوان سے بھی ہمیشہ اس کی مثبت رائے رہی ہے, تو اس لحاظ سے ایک میزبان کے طور پر بجائے جنیوا کے قطر کا انتخاب کیا گیا تاکہ خود جو میزبان ملک ہے وہ بھی اپنا کوئی رول پلے کر سکے. تو اس وقت تازہ ترین صورتحال یہی ہے جو آپ کے سوال میں تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. انریکو مورے اور رابرٹ مالی اور اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے جو مذاکرات کار ہیں علی باقری کنی, وہ اس وقت موجود ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. جو ہی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم یقیناً اپنے سامعین کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے.
بہت بہت شکریہ, مختصر مگر بہت ہی جامع مفید صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا, آپ کے ہم شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. زہ مقدر فرشتہ عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہِ مقدر یہ راہِ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل، قدم قدم پر یہ راہِ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل، قدم قدم پر پہنچنا در پر، تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 تیر 29 ذی قعد اور 29 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ تیر سن 1290 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ ابو القاسم دانش آشتیانی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ 15 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ قم چلے گئے. انہوں نے مرزا محمد فیض قمی کی زیر نگرانی دینی تعلیم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا. بعد میں انہی کے فقہ و اصول کے خارج کے دروس میں شریک ہوتے رہے. ان کے دروس کے علاوہ وہ شیخ عبد الکریم حائری، سید محمد حجت کو کمرئی اور سید محمد تقی خوانساری کے دروس میں بھی شرکت کرتے رہے. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں آشتیان کا امام جمعہ مقرر فرمایا. وہ زندگی بھر دین کی تبلیغ میں مصروف رہے. 90 سال کی عمر میں آیت اللہ شیخ ابو القاسم نے وفات پائی اور ان کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے کے احاطے میں دفن کیا گیا. انتیس جون 1798 عیسوی کو اطالوی شاعر اور ادیب جیوکومولو لیوپاردی پیدا ہوئے. ان کا شمار اٹلی کے رومانی شاعروں میں ہوتا ہے. جیوکومولو پاردی عربی، فرانسیسی، انگریزی اور ہسپانوی زبانیں جانتے تھے. ان کی سب سے اہم کتاب کا نام شاعرانہ نغمے ہے. اس اطالوی شاعر نے زندگی کی 39 بہاریں دیکھنے کے بعد وفات پائی. انتیس جون سن 1976 عیسوی کو جمہوریہ سیچلس جو مشرقی افریقہ اور بحر ہند کے درمیان میں واقع 115 جزیروں پر مشتمل ہے، آزاد ہوا۔ پرتگالی سامراج کے قبضے کے دوران، یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اواسط تک کے اس کے بیشتر جزائر غیر آباد تھے۔ اس درمیان یہاں فرانسیسیوں کے تسلط کا آغاز ہوا، اور 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں انقلاب فرانس کے عروج کے وقت، یعنی سن 1814 میں، برطانوی فوج نے جمہوریہ سیچلیس پر قبضہ کر لیا۔ سن 1960 کے بعد جمہوریہ سیچلیس کی تحریک آزادی نے زور پکڑا، اور 16 سال بعد یہ ملک برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہو گیا، اور وہاں جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ 115 جزائر پر مشتمل اس ملک کا کل رقبہ 469 مربع کلومیٹر ہے۔ June 29, 1991 کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد مشرقی بلاک کے ممالک کی باہمی اقتصادی تعاون تنظیم قومکون توڑ دی گئی۔ یہ تنظیم سن 1949 میں قائم ہوئی تھی، جس کا مقصد سوویت یونین کی قیادت میں مشرقی بلاک کے ممالک کے اقتصاد کو منظم کرنا تھا۔ قومکون کو یورپ کی مشترکہ منڈی سے مقابلے کے سلسلے میں اپنی فعالیت کے دوران خاص کامیابی نہیں ملی، اور کمیونسٹ ممالک کے اقتصاد کے منصوبہ بندی کے ایک دفتر کے طور پر کام کرتی تھی۔ پولینڈ، رومانیا، ہنگری، چیکوسلواکیا، بلغاریا، ویتنام، کیوبا، منگولیا اور سوویت یونین اس تنظیم کے رکن تھے۔29 June 1992 کو الجزائر کی اعلی حکومتی کونسل کے سربراہ محمد بوز ضیاف کو 73 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ وہ جوانی کے ایام سے ہی فرانسیسی سامراج کے خلاف خفیہ جد و جہد میں شامل ہوئے، اور سن 1940 کے عشرے میں فرانس مخالف ایک خفیہ پارٹی میں ترقی و پیش رفت کے مراحل طے کیے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد سن 1962 میں انہوں نے احمد بن بلا کے ساتھ الجزائر میں سوشل ڈیموکریٹک حکومت کی تشکیل کی۔ صدر احمد بن بلا کے خلاف ہواری بومدیون کی بغاوت کے بعد 1965 میں وہ ملک سے فرار ہو گئے، اور بومدین کی حکومت نے ان کو غائبانہ طور پر سزائے موت سنائی۔ محمد بوزیاف 27 سال کے بعد الجزائر لوٹ گئے، اور شاذلی بن جدید کے مستعفی ہونے کے بعد سن 1992 میں وہ اعلی حکومتی کونسل کے صدر بنے۔ بوزیاف نے اعلی حکومتی کونسل کا سربراہ بننے کے بعد انتخابات میں کامیاب ہونے والے اسلامی سالویشن فرنٹ کو ختم کر دیا، اور 400 علاقوں کے ووٹ جہاں اسلام پسندوں کو کامیابی ملی تھی منسوخ کر دیے۔ آٹھ تیر کو ایران میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن منایا جاتا ہے۔ آٹھ تیر کے دن کو سردشت شہر پر کیمیائی بمباری کی مناسبت سے کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن قرار دیا گیا۔ سن 1366 ہجری شمسی میں ایران عراق جنگ کے دوران عراقی فوج کو خوزستان اور ایران کے دیگر سرحدی علاقوں سرپلزاب، کردستان اور قصر شیری میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس نے زہریلی گیسوں کا استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جزائر مجنون میں ایرانی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1366 ہجری شمسی میں 3 ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو عراق کے بمبار طیاروں نے سردشت شہر کے بھیڑ بھاڑ والے 4 علاقوں میں کیمیاوی بمباری کی، اور سردشت شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو مہلک زہریلی گیسوں کا نشانہ بنایا۔ سن 8 تیر سن 1366 ہجری شمسی میں سردشت شہر پر ہونے والی بمباری ایرانی فوج اور عام شہریوں کے خلاف ہونے والے عراق کے سنگین جنگی جرائم میں شامل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، افغانستان کی قومی مزاحمتی سپریم کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ افغان ٹی وی چینل نے افغانستان کی قومی مزاحمتی سپریم کونسل کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے اور ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک جامع عبوری حکومت کی تشکیل کو ترجیح دیتا ہے۔ کونسل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جب تک طالبان ایک جامع عبوری حکومت تشکیل نہیں دیتے، مسلح مزاحمت جاری رہے گی۔ افغانستان کی قومی مزاحمتی سپریم کونسل گزشتہ سال ملک سے باہر افغانستان کی مختلف جماعتوں کے 5 رہنماؤں کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی۔ ملک میں موجودہ سیاسی تعطل کو توڑنے اور ایک جامع حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے افغان اعلی مزاحمتی کونسل کی طالبان سے بات چیت کے لیے آمادگی اس گروپ کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ وہ عملی طور پر افغانستان میں استحکام کے لیے، قیام کے لیے عملی قدم اٹھائے اور تمام افغان گروہوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرے۔ سامعین، اعلی مزاحمتی کونسل کی طالبان حکومت کو افغانستان میں سیاسی بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش سے ظاہر ہوتا ہے کہ کونسل کا مقصد ملک میں امن لانا ہے، اور مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے اور افغانستان میں قومی اتحاد کے لیے عوام توقع کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان حکومت کی جانب سے افغانستان میں معافی کے حکم نامے پر عمل درآمد کے حوالے سے عدم اعتماد کے باوجود متعدد سابق افغان سیاسی اور ایگزیکٹو شخصیات جو پچھلی افغان حکومتوں کے عہدیدار رہے تھے ملک میں واپس آ گئے ہیں۔ اگر طالبان کی حکومت افغانستان میں معافی کے حکم نامے کے ذریعے درست طریقے سے عمل کرتی ہے تو بین الاقوامی اعتماد حاصل کرنے اور ملک میں سابق سیاسی اور ایگزیکٹو شخصیات کی واپسی سے منسلک مخلوط حکومت کے قیام کے لیے ضروری شرائط فراہم کی جا سکتی ہیں، اور یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اگر کسی حد تک اس حوالے سے امید پیدا ہو جاتی ہے تو یہ صورتحال دوسرے ممالک کی طرف سے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ سامعین، یہ واضح رہے کہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے امر شرط یہ ہے کہ ملک میں تمام نسلی گروہوں کی شرکت کے ساتھ ایک ایسی حکومت کے قیام کے لیے زمین تیار کی جائے جو تمام مختلف نسلی اور مذہبی خیالات کو ایڈجسٹ کریں اور فیصلہ سازی کے عمل میں تمام سیاسی قوتوں کی نمائندگی رہے۔ سامعین، جیسا کہ مزاحمتی اعلی کونسل افغانستان نے موجودہ بحران سے نکلنے میں مدد کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور ایک جامع حکومت کی ضرورت پر زور دیتا ہے، اگر یہ گروپ افغان عوام کے حالات زندگی کو مستحکم کرنے اور مدد کرنے میں سنجیدہ ہے تو اسے اس تجویز کا مثبت جواب دینا چاہیے، اور اس سے ملک سے باہر رہنے والے سابق سیاسی اور انتظامی شخصیات کی افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ جس کا خطے اور بین الاقوامی سطح پر طالبان کی پوزیشن پر بھی نمایاں اثر پڑے گا۔ سامعین، اگر طالبان ماضی کی طرح خفیہ طور پر اور کھلے عام افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل میں تاخیر کر کے اسلامی امارات کی تشکیل کو فروغ دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف ملکی اعتماد کو مزید نقصان پہنچے گا بلکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے باقاعدہ طور پر طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے موقف کو بھی تقویت ملے گی۔ افغان دارالحکومت کے شمال میں طالبان فورسز کی طرف سے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی کاروائی کا مقصد کابل میں مقیم پنشیری نوجوانوں کو حراست میں لینا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق طالبان فورسز نے کابل میں مقیم 150 پنشیر کے شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 15 اگست 2021 کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کے شمالی صوبے خاص طور پر پنشیر طالبان کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ طالبان فورسز کے پنشیر پر قبضے کے باوجود علاقے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ طالبان کی طرف سے کابل کے لوگوں کی گھر گھر تلاشی افغان دارالحکومت اور دیگر صوبوں کے لوگوں کو مزید پریشانی میں ڈال سکتی ہے جنہوں نے سیکورٹی فراہم کرنے اور داعش دہشت گرد گروہ کی کاروائیوں پر طالبان کی عدم دلچسپی پر سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ افغانستان کو تقریباً ایک سال قبل طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک میں داعش کے حملوں کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے، لیکن اس گروہ نے عوام اور اقلیتوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جس سے داعش دہشت گرد گروہ کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صوبہ پنشیر میں طالبان کی حکومت کے خلاف ہوئے ہیں، جبکہ سیاسی مخالفین کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سامعین، طالبان فورسز کی طرف سے کابل میں گھر گھر تلاشی ایک بار پھر طالبان کی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے دہشت کی فضا کو جنم دے رہی ہے۔ 2001 سے 2021 کے اوائل تک افغانستان میں غیر ملکی قبضے کے برسوں کے دوران طالبان کو پناہ دینے کے بہانے ملک کے مختلف صوبوں میں لوگوں کے گھروں کی تلاشی کی کارروائی امریکی اور نیٹو افواج کا معمول بنی ہوئی تھی۔ غیر ملکی فوج کے اس عمل نے افغان عوام کو شدید تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ ان برسوں میں غیر ملکی افواج افغان عوام کے گھروں میں طالبان کے ارکان کی تلاشی کے بہانے داخل ہوئی تھی، اور اب ملک میں اقتدار سنبھالنے والا گروہ انہی کاروائیوں پر عمل کر رہا ہے جو غیر ملکی فورسز اس ملک میں انجام دیا کرتی تھی۔ طالبان حکومت کی طرف سے کابل کا گھر گھر معائنہ افغان عوام کو ملک میں غیر ملکی افواج کی غیر قانونی، غیر منظم اور پرتشدد معائنے کی تلخ یاد دلاتا ہے، جس کے یقیناً منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ طالبان حکومت کو اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے جبر اور طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات کے اصول کو استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب طالبان حکومت ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے کے اپنے عزم میں تاخیر کر رہی ہے اور بین الاقوامی برادری افغانستان میں اس گروپ کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے طالبان کو سزا دینا چاہتی ہے اور گروپ کو ایک جامع حکومت کی بنیاد رکھنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کی فضا کو بڑھانے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے کوئی بھی کارروائی طالبان کے خلاف عالمی برادری کی جانب سے مزید دباؤ کا باعث بنے گی، لہذا طالبان کی حکومت کو اس بے اختلاف کے ساتھ جمہوری تصادم کے بجائے اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جبر گھر گھر تلاشی اور مخالفین کو حراست میں لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سامعین، قطر میں طالبان حکومت کے سیاسی بیورو کے ایک سینئر رکن نے خطے کے ممالک بالخصوص افغانستان کے پڑوسیوں سے مطالبہ کیا کہ مغرب کی جانب سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا انتظار نہ کریں۔ سہیل شاہین نے دعویٰ کیا جبکہ طالبان گروپ کے پاس تسلیم کرنے کے لیے تمام شرائط موجود ہیں اور اگر اس مسئلے کا ادراک ہو گیا تو طالبان حکومت اور دیگر ممالک کے درمیان تعاون کے لیے زمین ہموار ہے اور کوئی بھی مسئلہ طالبان کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کے مطابق طالبان کو تسلیم کرنا خاص طور پر پڑوسی ممالک کی طرف سے سب کے مفاد میں ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا تمام افغان عوام کی خواہش ہے۔ ان کے مطابق طالبان نے افغان عوام کے زیادہ تر مطالبات پورے کر لیے ہیں اور اب خود افغان عوام ہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو عالمی برادری اور پڑوسی ممالک تسلیم کریں۔ سامعین، طالبان حکومت کی جانب سے مغرب کی جانب سے اس گروپ کو افغانستان میں نئی حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کے بعد طالبان نے اس گروپ کو تسلیم کرنے کے لیے ہمسائے ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ طالبان کی حکومت جس نے گزشتہ موسم گرما سے افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا ہے، گزشتہ 10 ماہ سے عالمی برادری کو اس گروپ کی حکومت کو باضابطہ طور پر قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ طالبان جو کہ تقریباً 1.5 سے افغانستان میں اقتدار کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک میں غالب طاقت بننے کو ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا جسے بین الاقوامی برادری کی جانب سے افغانستان میں اس کی حکمرانی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ سامعین، افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے تعاون کے فقدان کی وجہ سے درپیش چیلنجز افغانستان میں 20 سالہ جنگ جیتنے کی مشکلات سے کم سنگین نہیں ہیں، اور افغانستان کو دیگر ممالک کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ کئی دہائیوں کے خانہ جنگی اور غیر ملکی قبضوں کے دوران افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی، مہاجرت اور تعلیم یافتہ لوگوں کی واپسی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار صنعتوں کی کمی نے ملک کو مختلف قسم کی اشیاء درآمد کرنے پر مجبور کیا ہے۔ خاص طور پر خوراک اور ادویات کے ساتھ بین الاقوامی امداد کی بھی ضرورت ہے۔ افغانستان کے سالانہ بجٹ کے تقریباً 70% بیرونی امداد پر انحصار اس ملک کے بیرونی دنیا پر انحصار کا صرف ایک حصہ ہے، جس نے طالبان کی حکومت کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی طرف سے افغانستان کے 10 ارب ڈالر کے اثاثے بلاک کر دیے گئے ہیں اور بین الاقوامی برادری نے طالبان کے ساتھ تعاون اور تعاون کرنے کے دروازے بند کر دیے ہیں اور ملک کے لیے اپنی زیادہ تر امداد بند کر دی ہے، طالبان کا افغانستان پر حکومت کرنے کا مرحلہ پیچیدہ ہو گیا ہے، جو بتدریج افغانستان میں عدم استحکام اور افراتفری کو بڑھا سکتا ہے۔ طالبان حکومت کو افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے عالمی مطالبے کو نظر انداز کرنے، جمہوریت کے احترام اور انفرادی اور سماجی حقوق کی رعایت اور آزادیوں کے احترام میں عدم دلچسپی کی وجہ سے مغربی ممالک کے منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ طالبان کی حکومت کو اب امید ہے کہ افغانستان کے پڑوسی اس گروپ کی باضابطہ شناخت میں پیش رفت کریں گے، اور یہ کہ دو طرفہ تعاون کا راستہ ہموار ہونے کے ساتھ طالبان حکومت کے کم از کم کچھ مسائل حل ہو جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت میں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جوان: صہیونی حکومت اب اپنا دفاع نہیں کر پا رہی ہے، سپاہ پاسداراں نے انقلاب کے کمانڈر ان چیف کی پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے ملاقات۔ روزنامہ ایران: روس اور چین نے برکس تنظیم میں ایران کی شمولیت کی حمایت کی۔ اور روزنامہ صباح: آذربائیجان اور آرمینیا قرہ باغ کے معاملے کو حل کرنے اور امن معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ سیاست روز، ایرانی عوام کی سربلندی کا راز استقامت اور دشمنوں سے مرعوب نہ ہونا ہے۔ سیاست روز اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے پہلے چیف جسٹس آیت اللہ محمد حسین بہشتی کی شہادت کی برسی کے موقع پر چیف جسٹس اور عدالتی نظام کے اعلی عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات کی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ انقلاب کے ابتدائی ایام کی مشکلات، ایران پر مسلط کردہ جنگ، ایم کے او دہشت گردوں کی کارروائیوں اور سیاسی تلاطم کے بیچ سن 1981 میں آیت اللہ بہشتی جیسے انقلاب اور نظام کے مستحکم ستون کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کون سی حکومت اور کون سا ایسا ملک ہے جو اتنے کڑوے اور بھیانک واقعات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر بانی انقلاب اسلامی کی ہدایات پر کہ جو ایک پہاڑ کی طرح مستحکم تھے، ایران کے عوام، عہدیداروں اور انقلابی نوجوانوں نے استقامت کی، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے اور ملک کے حالات کو 180 ڈگری بدل کر رکھ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دشمن عناصر گزشتہ 4 دہائیوں سے بعض کمزوریاں دیکھ کر جوش میں آنے لگتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ انقلاب اور نظام ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کی یہ امید ہر بار نا امیدی میں بدل جاتی ہے اور وہ اس نا امیدی کی وجہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ روزنامہ رائے الیوم، غاصب صہیونی حکومت کے ایکٹوپس کے سر کے نظریے کی قبل از وقت شکست۔ روزنامہ رائے الیوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کچھ دنوں پہلے صہیونی حکومت نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی اور وہ تھی ایکٹوپس کا سر۔ صہیونی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تل ابیب ان کے بقول علاقے میں ایران کے بازوؤں کے بجائے براہ راست ایران کو ٹارگیٹ بنائے گا۔ تازہ فوجی اور انٹیلیجنس تبدیلیوں نے لیکن دکھا دیا کہ اس طلح اور عبارت ایک چیز ہوتی ہے اور زمینی صورتحال کچھ اور۔ غاصب صہیونی حکومت نہ صرف ان کے بقول ایکٹوپس کے سر کو نشانہ بنانے میں ناکام رہی بلکہ اس کے بازوؤں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے۔ ان بازوؤں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور سر بھی فوجی اور سیاسی لحاظ سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، آئی ایم ایف کی 2 قسطیں ایک ساتھ، ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے نکل گیا، مفتاح اسماعیل۔ روزنامہ پاکستان، الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کو ڈیم کے افتتاح سے روک دیا۔ اور روزنامہ سیاست، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قابل مذمت، افسوسناک اور غیر اسلامی حرکت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے کر لے، عمران خان کے ساتھ نکلوں گا، شیخ رشید۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو سامراجی طاقتوں کے کہنے پر ڈراپ کروایا گیا، حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، جلسے کے لیے عمران خان کے ساتھ نکلوں گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ لوگ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مہنگائی نے انہیں ہی کنٹرول کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں 2 وزرائے خارجہ، 2 وزیر خزانہ اور 2 وزرائے اعظم ہیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کو جھاڑو پھرنے سے بچانے کے لیے الیکشن ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ روپے لینے والوں نے جمہوریت کا منہ کالا کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ سامعین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے یا کسی عام مسلمان سے پوچھیں کہ مسلمانوں کے مسائل کا بنیادی سبب کیا ہے، بغیر کسی انتظار کے آپ کو بتایا جائے گا کہ اتحاد کی کمی، تعلیم کی کمی، روزگار کی کمی اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی کمی۔ دراصل مسلمانوں نے اپنے مسائل کو سمجھنے، پڑھنے، ان پر تحقیقی نظر سے گفتگو کرنے کی ساری ذمہ داری دوسروں کو دے رکھی ہے۔ اگر سچر کمیٹی کی رپورٹ نہ ہو تو مسلم تنظیمیں اپنے کسی مطالعے کی بنیاد پر مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو ثابت نہ کر پائیں۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی مظلومیت، اپنی پسماندگی، اپنی ضرورتوں اور اپنے مطالبات کو مؤثر اور قابل قبول طریقے سے پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ مسلم تنظیموں اور قیادت کی گفتگو میں منصوبہ بند سوچ، اسٹریٹجک سوچ، طویل مدت کی ضرورتوں پر گفتگو اور فیصلوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران فرنٹ پیج نیوز ویب سائٹ، ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات کا سلسلہ اس بار قطر میں ایران اور یورپی یونین کے نمائندوں کی ملاقات۔ مہر نیوز، فوردو میں نئی سینٹی فیوج مشینوں کی تنصیب اسٹریٹجک پلان کے تحت انجام پا رہی ہے، ایران کے قومی ایٹمی ادارے کے سربراہ۔ تسنیم نیوز، اسرائیل کے ہوٹلوں میں ٹھہرے مسافروں کی معلومات پر ہیکروں کا قبضہ، مسافروں کے نام، ای میل، فون نمبر اور کریڈٹ کارڈ معلومات شائع کر دی گئیں۔ اور فارس نیوز، ایران اور پاکستان کی مسلح افواج کے مراسم سے سرحدی سیکورٹی تقریباً مناسب ہو گئی ہے، صدر رئیسی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکھوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بیجا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم۔ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا، اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی، اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے۔ صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھکنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا، گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صد طہٰ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاک کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔
امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے تبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارت خانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا جس کے پہلے مرحلے کا آغاز تبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا تبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ تبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق تبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکابندی تھی جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور تبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ فوری صدام کو فروخت کیے جائیں گے اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین ازلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ Thank you.